الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللہ تعالیٰ نے جو عوالم پیدا فرمائے ہیں ان میں سے عالم فنا پہ بات ہو رہی تھی اور فنا کی تین قسمیں ہیں، آدمی کا اپنی ذات کے اعتبار سے فنا ہو جانا، اور ابن عربی رحمت اللہ علیہ اپنی کتابوں میں فتوحات مکیہ میں اور معروم رحمت اللہ علیہ مثنوی میں اس بات کے داعی بھی ہیں اور فرد کا فنا ہو جانا وہ اس پر بات کرتے ہیں۔ فنا کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان کی اپنی ذات کے ساتھ جو بھی صفات وابستہ ہیں وہ صفات باری تعالی میں تبدیل ہو جائیں، یہ انسان کی فنا ہے۔ پہلے درجے میں کہ ذات فنا ہو جائے، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے داعی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ذات کا وجود قائم رہے اور اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں فنا کر دے تو ایک ہی وقت میں وہ غائب بھی ہے اور اسی وقت میں وہ موجود بھی ہے۔ لیکن دوسری طرف ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ذات انسان کی گویا کہ ہے ہی نہیں، یہ اللہ کے علاوہ سب جو کچھ تم دیکھتے ہو یہ اللہ کی صفات کا ظہور ہے۔ اور ابو علی سینا اسی پہ اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے جب اس کائنات کو پیدا نہیں فرمایا تھا تو اس وقت خدا کیا کام کر رہا تھا۔ اور تیسری فنا کی قسم افعال ہے، ذات پھر اس کی صفات پھر اس کے افعال، اور انسانی افعال بھی فانی ہیں کیونکہ انسان جو بھی فعل کرتا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کی بنا پر کرتا ہے، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وما تعملون، اور جو عمل تم کرتے ہو اسے بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اہل السنہ کا اور گمراہ فرقوں کا اس آیت پہ بہت بڑا جھگڑا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی پیدا کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ چور کو بھی پیدا کیا اور چوری کو بھی پیدا کیا اور چوری کو چور کے ساتھ نتھی اور منسلک کر دیا، اور یہ سب کچھ کرنے والا اللہ خود ہے، لہذا اللہ کے اپنے افعال ہیں اور مجرم کو جرم کی سزا نہیں ملنا چاہیے۔ اہل السنہ کہتے ہیں کہ اللہ ان افعال کا خالق ہے، جتنے بھی برے افعال تم کہتے ہو اللہ ان سب کا خالق ہے، لیکن کاسب اس کا کرنے والا بندہ ہے اور بندہ اپنے اختیار کی وجہ سے پکڑا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی فعل ایسا نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جسے اللہ نے پیدا کیا ہو اور اس کا پازیٹو اور نیگیٹو نہ ہو، نیگیٹو کو یہ اپنے اختیار سے چنتا ہے، اس لیے اسے سزا ملنی چاہیے، اور پازیٹو اسی چیز کو لے جائے تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں اسے اجر ملے گا۔ لہذا انسان کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس پہ حکم نہ لگایا جائے، چاہے وہ پازیٹو ہو اور چاہے وہ نیگیٹو ہو۔ اس لیے اللہ نے انسان میں اپنی معرفت کی جتنی بھی چیزیں پیدا کیں، فنا کہاں تک چلتی ہے۔ انسان میں اللہ نے شوق کو پیدا فرمایا، اور شوق کہتے ہیں ایسی چیز جس کا مکمل حقیقی علم نہ ہو یا اسے نہ دیکھا ہو۔ دیکھا ہے، حقیقی اور مکمل علم نہیں ہے۔ چہرہ دیکھ لیا، ایک علم آ گیا کہ خوبصورتی ہے، لیکن وہ حقیقی کیا ہے؟ بچہ جب قوت تحریکی میں دخل دیتا ہے اور مچاریے تحریکی اس کے اندر طاقت کو جنم دیتے ہیں تو شوق پیدا ہوتا ہے۔ جو کسی چیز کو دیکھتا ہے اور اس کا مثلاً چہرہ دیکھا، اس کی جلد دیکھی، قلم دیکھا، اس کی ظاہری صورت دیکھی، یہ شوق ہے کہ وہ ایسی چیز کا طلبگار ہے جس کی حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ اور بسا اوقات اس نے لوگوں سے سنا اور اس میں یہ تحریک پیدا ہوئی کہ اس چیز کو میں دیکھوں اور دیکھا نہیں ہے، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، اور اس میں شوق ایک پیدا ہوا کہ خدا کو دیکھوں۔ تو جس چیز کو نہ دیکھا ہو یا پھر اس کا تجربہ معلومات ناقص ہو، اس کی لپت پیدا ہو جائے، یہ ہے شوق۔ اور ذوق کہتے ہیں تسلی ہو اور مزید کی طلب ہو، یہ ہوتا ہے ذوق۔ جن لوگوں میں شوق اور ذوق نہیں ہوتا، چاہیے کہ مر جائیں، جان چھٹے ان بے ذوق اور بے شوق لوگوں۔ یہ ذوق اور شوق ہمت کو بلند کرتا ہے، یہ ذوق اور شوق، یہ دنیا قائم ہے ان اہل ہمت ہی کی وجہ سے۔ یہی تو ہیں جو کائنات کو چلاتے ہیں، یہی تو ہیں جو دشمنوں کی آنکھیں نکال لیتے ہیں، یہی تو ہیں جن کی بنیاد پر خدا کی یہ کائنات قائم ہے۔ یہ ذوق تسلی دیتا ہے، اور مزید کی طلب یہ ہے ذوق۔ کھانا کھاتا ہے اور بار بار ماں کی طرف دیکھتا ہے، ڈونگے کی طرف دیکھتا ہے، حتیٰ کہ اس کا ذوق مجبور کرتا ہے اور کہتا ہے امی اور کھانا ہے، یہ چاول اور ہیں، اوفو یہ چیز ختم ہو گئی۔ یہ جملے اس بچے کی ذوق پہ دلالت کرتے ہیں کہ جو کھا رہا ہوں اس سے سکون مل رہا ہے، لیکن تسکین کے باوجود مزید کی طلب، یہ ہے ذوق۔ بچہ بظاہر بغیر ذوق و شوق کے پیدا ہوتا ہے۔ کبھی تجربہ کرنا بظاہر اس لیے بڑھایا ہے کہ بچے میں ذوق اور شوق ہوتا ہے۔ 2 سال کا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، چند ماہ کا بچہ ہے، اور آپ میوزک ریڈیو پہ آن کر دیں، بچے کے پاؤں تھرکنے لگتے ہیں۔ جب تھرکتے ہیں تو باپ سمجھ جاتا ہے کہ میرے بیٹے میں ذوق کی حس اللہ نے رکھی ہے، یعنی یہ اس سے لطف اندوز بھی ہو رہا ہے اور مزید چاہتا ہے، مگر اسے شعور نہیں ہے کہ مزید کو کیسے حاصل کرے، تاکہ اس کا بھی شاید شعور نہیں ہے کہ یہ چیز کیا ہے، مگر اندر کی تحریک اٹھتی ہے۔ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، ہر انسان کے ساتھ یہ بیتتی ہے، اور دنیا کی سب سے محبوب چیز اس کے لیے کھلونے ہوتے ہیں۔ اتنی محبت ہوتی ہے کھلونوں سے کہ وہ والد سے پوچھتا ہے کہ ابو آپ کیوں نہیں میرے ساتھ کھیلتے، آپ کرکٹ نہیں کھیلتے، آپ فلاں جگہ۔ اس لیے کہ اس کا جتنا بھی ابھی تک ادراک ہے وہ اتنا ہی ہے، وہ صدر مملکت اور وزیر اعظم کو دیکھتا ہے کہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، وہ چاہے جس غرض سے بھی کھیل رہے ہو، بچہ خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کا شعور اتنا ہے، جتنی شعور کی طاقت بڑھتی ہے اتنی ہی لذت گہری ہو جاتی ہے، جو جتنا باشعور شخص ہوتا ہے وہ اتنا ہی مزے میں ہوتا ہے، باشعور آدمی ایک منٹ میں اتنے مزے اٹھا لیتا ہے کہ بے شعور آدمی 100 سال کی عمر میں اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے طاقت شعور جب بڑھتی ہے تو اسی حساب سے وہ لذت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ بچے کی لذت کیا ہے؟ وہ یہ کہ ساری دنیا کھلونوں سے کھیلنے لگے، اور بچے کی اس قوت شہوی کے بعد پھر وہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے اور یہ کھلونے کوئی چیز نہیں رکھتے اپنی اصل میں۔ اب اسے ہنسی آتی ہے کہ کون ان کنچوں سے کھیلتا تھا، اور کون اس بیٹ کو پکڑتا تھا، اور کون اس گڑیا سے کھیلتا تھا، یہ سب ایسی ہی چیزیں ہیں۔ اب اس میں قوت غضبی بیدار ہوتی ہے، اور غضب کی قوت اسے اس پہ لاتی ہے کہ کپڑے بہت اچھے ہونے چاہیے، اور گاڑی بہت اچھی ہونی چاہیے، اور سواری ہونی چاہیے، اور گھوڑا ہونا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے، اور کریز پینٹ کی اوفو ٹوٹ جائے، اور شرٹ اور ٹراؤزر جو پہنا ہے اس پہ کوئی داغ لگ جائے، قیامت برپا ہو جاتی ہے اور یہ قوت غضب اس میں پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ جہان کچھ اور ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسری طاقت اس میں بیدار ہوتی ہے، اور وہ تیسری طاقت اس کی وہ قوت عقل۔ یہ قوت عقل جب آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب ریاست ہونی چاہیے، اب دو چار دوست ہونے چاہیے جو میری مانے، اب گھر میں کوئی نہ کوئی چھوٹا ہونا چاہیے جس پہ حکم چلاؤں، اور نہ مانے تو اس کی پٹائی لگا دوں، نہ مانے تو اس کی ریاست پہ حملہ کر دوں۔ یہ قوت غضب بیدار ہوتی ہے، اور پھر یہ علم کو طلب کرتی ہے۔ اگر اس موقع پہ اساتذہ نہ ہو اور کوئی تربیت کرنے والا نہ ہو تو یہ قوت غضب ڈبوتی ہے حتیٰ کہ جہنم کے آخری درجے تک لے جاتی ہے۔ رہنمائی نہیں ہوتی نا، کوئی بتانے والا نہیں ہوتا نا کہ بیٹے اب 20 سال کے ہو گئے ہو، اب یہ قوت غضب تم میں بیدار ہوگی، ریاست کی خواہش، سواری کی خواہش، دو چار مانے اور چلیں اس کی خواہش، لڑکی کا نہ سمجھنا کہ شادی ہو گئی ہے 20-30 برس کا ہے، اس میں قوت غضب پوری طرح عروج پہ ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے والوں کی عمر ایک جگہ آتا ہے 30 سال ہوگی، اور ایک جگہ آتا ہے 33 برس ہوگی۔ تو وہ اس قوت غضب کی طرف بھی ہے کہ وہاں جب پہنچے گا جنت میں تو اپنی جوانی کا عروج اور ساری طاقتیں اس میں جمع ہو گئی ہوں گی۔ اب وہ اگر یہ نہ سمجھے کہ یہ قوت غضب اس میں بھی ہے اور مجھ میں بھی ہے، اور اگر یہ ٹکرائیں گی تو نتیجہ طلاق کے علاوہ کوئی نہیں نکلنے والا، مجھے ہی حوصلہ کرنا ہے، کچھ کام کرنا ہے، کچھ اسے سمجھانا ہے وغیرہ، یہ قوت غضب بیدار ہو جاتی ہے، اور پھر یہ عمل پہ بھی لے آتی ہے، پھر یہ پیسے کی بھی طلب کرتی ہے، پھر یہ آزادی بھی مانگتی ہے، اور اس قوت غضب میں شعور اور ترقی کرتا ہے، اور اس کے بعد ایک اور قوت بیدار ہوتی ہے۔ اب اس قوت غضب کی بیداری پر اگر اسے کوئی کہے کہ آؤ کنچوں سے کھیلتے ہیں اور آؤ گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، تو یہ ہنسے گا کہ بیٹے وہ عمر گزر گئی، بچے اب آپ گلی ڈنڈا کھیلیں، میں عمر کے اس حصے سے گزر گیا۔ اور یہ قوت جو ہے اس کے بعد 40 برس کے بعد اگر تربیت ٹھیک ہوئی بھی ہو تو یہ قوت غضب آہستہ آہستہ زوال پذیر ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد سرسری معرفت کا درجہ آتا ہے۔ ہمارے صوفیہ اس میں معرفت کا ایک درجہ بیان کرتے ہیں، ہندوستان کے عظیم عظیم دانشور، سوچنے والے، بات کرنے والے، بابا گرو نانک، یہ درجہ تھا۔ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت اب تک اس درجے پہ پہنچتے ہیں، مسلمانوں میں بڑے بڑے لوگ اس درجے پہ پہنچتے ہیں، اور وہ سرسری سی ایک سطح پیدا ہوتی ہے، ہم اسے دو حصوں میں منقسم کرتے ہیں، وہ جو زندگی آتی ہے اب وہ علوم کی گہرائی چاہتا ہے، اب وہ معرفت خداوندی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی پیدا کرنے والے کو یاد کرے، اب ساری خواہشات پوری ہو گئی، اب ریاست جتنی ہونی تھی ہو گئی، اب مل بھی جائے تو شعور کی پختگی کی تسکین کے لیے ریاست بھی ناکافی ہے، اب مجھے اور کچھ کام کرنے ہیں، اور وہ کام پھر ہر ایک کو جس چیز پہ اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے اس میں کھپا دیتی ہے، فن ہے تو فن ہے، علم ہے تو علم ہے، معرفت ہے تو معرفت ہے، اور اس عمر میں پہنچ کے پھر وہ یاد کرتا ہے خدا کو، پھر دھیان بیان میں لگ جاتا ہے، پھر خدا نہ رہے ولیعذ باللہ اس کے دل میں اس کا مقام، پھر دولت آ جاتی، اللہ کو پوجنا ہر حال میں ہے، اللہ کو اس کے مقام سے ہٹا دو اور سوشلسٹ ہو جاؤ، کمیونسٹ ہو جاؤ، کامریڈ ہو جاؤ، بدقسمتی سے یہ جو قوم ہے نا پاکستان میں پل رہی ہے، یہ جو 24-25 کروڑ ہیں انسان تھوڑے ہیں، یہ جانور ہیں، اور ایک جگہ انہیں مل گئی ہے، اور ان جانوروں کے گرد ایک فوج طاقت کھڑی ہے کہ تم زیادہ مستیاں نہ کرو، دوسروں کو نقصان پہنچے، جو یہ جانور نکلنا چاہتا ہے اسے پکڑ لیتے ہیں کہ مت نکلو ادھر ہی رہو، اسی لیے کوئی اچھے لوگ یہاں پیدا ہوتے وہ تو درکنار، برے بھی ایسے پیدا نہیں ہوئے جو کوئی نئی تحریک اٹھاتے، زمین بنجر ہے نا، نئے سے نیا نظریہ آپ یہاں لا کر پیش کریں ولیعذ باللہ کفر ہی پہ مشتمل ہو نہیں چلتا، اس لیے کہ شعور نہیں، جو قوام باشعور ہوتی ہیں وہ نظریات کو جانچتی ہیں پرکھتی ہیں، اس لیے کمیونزم نے یہاں کیا پھیلنا ہے اور سوشلزم نے کیا پھیلنا ہے اور اسلام نے کیا پھیلنا ہے اور کفر نے کیا پھیلنا ہے، کفر کو قبول کرنے کے لیے بھی تو آخر کوئی دماغ ہونا چاہیے نا، جنہیں شعور ہی سرے سے نہیں ہے ان کا کیا ہے، جانور ہیں جدھر مرضی لگا لو، اس وجہ سے جب قوت معرفت بڑھتی ہے اور اللہ اپنے مقام سے ہٹا دے ولیعذ باللہ عبادت میں، تو پھر پیسہ رکھ لے، یہ 40 سال کی عمر کے بعد ہوتا ہے، اللہ نہیں ہے کامریڈ کہتا ہے، اچھا بھائی پھر کیا کہتا ہے، دولت ہے اس کی منصفانہ تقسیم کرو، اس کو پوجو، یہ کماؤ، اور تمام آمدنی کے ذرائع ان پہ کل اختیار حکومت کا ہے، چاہے وہ زراعت ہو، تجارت ہو، وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے نہیں جاتے کہ وہ لمبا موضوع ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ آمدن کے تمام ذرائع حکومت کے پاس چلے جائیں، 40 برس خواتین کے چکر میں گزارے، اللہ کو اس کے عہدے سے ہٹا کے اب باقی 20-30 سال جو بھی ہیں نا وہ سارے اسی میں گزریں گے، اور جو یہ کرتا ہے اس کی اولاد بھی کرے گی، کبھی کبھی مقافات عمل سے نظریں نہیں چرانی چاہیے، جو کرتے ہیں جو بیجتے ہیں وہ کاٹیں گے، اور جو لگاتے ہیں وہ اس کا جزا اور سزا بھگتیں گے بھی، اس وجہ سے یہ جو عمر 40 سے بڑھتی ہے، قرآن اس کو کہتا ہے حتی اذا بلغ 40 سنة، یہاں تک کہ جب اس کی عمر 40 ہو جاتی ہے، کہتا ہے اچھا آدمی ہے نا، کہتا ہے رب اوزعنی ان نشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ، دعا مانگتا ہے 40 سال، اللہ نے فرمایا 40 سال کی عمر میں، یعنی یہ دعا مانگے رب اوزعنی ان نشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ، اللہ مجھے ان انعامات کا شکر ادا کرنے کی توفیق بخش جو تو نے میری زندگی میں کی ہیں، میں 40 برس کا ہو گیا ہوں، وعلی والدیہ، اور اللہ جو تُو نے میرے والدین پہ انعامات کیے تھے اللہ اس کے شکریہ کے بھی مجھے توفیق دے، اور اللہ اصلح لی فی ذریتی، میری اولاد کو صحیح راستے پہ قائم رکھ، انی تبت الیہ، جو میں 40 سال تک کرتا رہا معافی مانگ، وانی من المسلمین، اور اللہ میں آپ کا فرما بردار ہوں، پہلے درجے کا فرما بردار ہوں، اگر یہ دعا نہ کرے اور اللہ معاف نہ کرے تو پھر اگلی نسل زیادہ بھگتتی. یہ جتنا 80 کے بعد انقلاب آیا ہے نا، 80 پھر 90 پھر 2000 پھر 2005-6 کے آتے آتے ساری نسل وہ آئی جس کی راتیں وی سی آر کے سامنے گزرتی تھیں اور جن کے دن گپوں میں گزرتے تھے. اب تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولادوں سے جنید بغدادی اور عبدالقادر جیلانی اور ابن رشد پیدا ہوں؟ تم نے تو ان کا نام بھی نہیں پڑھا میرے بھیا. تو پھر کیا ہوا، 5 میں 6 میں 7 میں شادی ہو گئی اور اب وہ بچہ 20 برس کا ہے. اب یہ ٹھیک ہو جائے، چاہے میں نے اپنی جوانی ساری خدا کی نافرمانی کی نظر کی ہو، اور اس وقت تو مارشل لا کا بھی دور تھا، پھر یہ بھی تھا، پھر پولیس کی پابندیاں بھی تھیں، چھاپے بھی پڑتے تھے. اگلی نسل اس سے زیادہ آزاد ہو گئی ہے. جو بیچ رہے ہو نا 80 سے، اس کو کاٹو، بھگتنے پڑیں گے. اس لیے وہ دولت جگہ لے لیتی ہے، اللہ تو رکھا نہیں نا، عورت جگہ لے لیتی ہے، ریاست جگہ لے لیتی ہے، سیاست کے ذریعے ریاست پہ قبضہ کرنا ہے اور اسمبلی کی سیٹ اس طرح پوجنی ہے جیسے اللہ کو پوجنا ہے، خاتون کو، جن سے مخالف کو یا ہم جنسی کو اس طرح پوجنا ہے جس طرح اللہ کے ساتھ محبت کرنی ہے، پیسے کو پوجنا ہے جیسے اللہ کا حق بنتا. اللہ کو ہٹا دے جگہ سے، معاذ اللہ پھر جو مرضی جس کو رکھ لے، جو بت سجا لے وہی اس کا معبود ہے. اور پھر وہ جس کو اللہ نے صحیح راہ پر رکھا تھا، وہ بچپن کی بھی زندگی اس کے سامنے ہے، پھر وہ قوت شعور جو پیدا ہوئی تھی اس کو بھی اس نے دیکھ لیا کہ کچھ مسئلہ نہیں، یہ کیا چیز ہے، اور پھر 40 کو کراس کیا اور اسے کہا اے رب تیری معرفت حقیقت میں چیز ہے، یہ مرشد مل گیا. اور مرشد نے کہا بیٹے اللہ کی معرفت اصل ہے. تو وہ شعور جو اللہ کی معرفت کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، ذکر، یہ چیزیں پھر اسے سمعیات تک لے جاتی ہیں. یہ ہے وہ مقام جہاں پہ پہنچ کے گرو نانکوں یا بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ ہوں یا پھر میاں میر رحمت اللہ علیہ ہوں، جنہوں نے سکھوں کے گردوارے کی بنیاد رکھی، یا کوئی کافر، بڑے سے بڑا کافر کیوں نہ ہو، اس مقام پر پہنچ کے یہ سب بظاہر یکساں ہوتے ہیں. اور پھر مسلمان صوفی اس سے ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ سب کچھ ہے اور خدایا تیری معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور گرو نانک کہتے ہیں کہ گرنتھ پڑھو، دوسرے کہتے ہیں وید پڑھو، یہ کہتا ہے قرآن پڑھو. اور یہاں پہ صوفی ایک درجہ اور آگے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ محض علم تیری معرفت کے لیے کافی نہیں ہے، میرا ہاتھ پکڑ لے اور مجھے اپنی طرف کھینچ لے، اور خدا اس کے اور اپنے درمیان نبی کو ڈال دیتا ہے، مرشد کو ڈال دیتا ہے، اور کہتا ہے اس کو دیکھو اور اس کے ذریعے مجھ تک پہنچنا. یہ باب ہے سمعیات کا. وہ سمعیات کیا ہے؟ وہ سنتا ہے، اور نبی اسے بتاتا ہے کہ قبر کا عذاب بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اب محض عقل سے آدمی قبر کا عذاب کیا جانے؟ یہاں پہنچ کے مرشد کامل نبی کوئی اسے اطلاع دیتا ہے اور کہتا ہے بچے معراج ایک چیز تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، عقل کام آنے کے بھی کوئی چیز ہے. وہ اسے بتاتا ہے کہ بیٹے حساب و کتاب ہے. وہ اسے بتاتا ہے کہ سب سے بڑی چیز عبدیت ہے، بندگی ہے، ہم کچھ نہیں ہیں اور اللہ ہے، وجود صرف اور صرف ایک ہے اللہ کا. اس وجود کی وحدت پہ پہنچتا ہے اور توحید حقیقی نصیب ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کے سامنے تعریف کرو تو رو پڑتا ہے، کہتا ہے وہ ہے اور میں کچھ نہیں. وہ کہتا ہے اسی کی ذات ہے اور میں کچھ نہیں. ذرا ہلکی سی سوئی کی نوک جو ہوتی ہے نا، اس ناکے کے برابر بھی کسی انسان کو خدا کی معرفت ہو، آپ اس کو کہیں کہ آپ کے اتنے بیٹے ہیں، آپ کی اتنی بیٹیاں ہیں، اللہ نے یہ کچھ رکھا ہے. عورتوں کو دیکھو کبھی کبھی آنسو آ جاتے ہیں، بھر لیتی ہیں، کہتی ہیں سب اللہ کا مال ہے، میرا کچھ نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تھوڑی سی روشنی اسے پہنچی ہے نا، وہ دوسرے لفظوں میں جہالت ان پڑھ ہونے کی وجہ سے کہہ کچھ نہیں سکتی، لیکن وہ اقرار کر رہی ہوتی ہے کہ اے رب وجود صرف تیرا ہے، انعامات صرف تیرے، میں کچھ نہیں، میری اولاد، میرا کچھ بھی نہیں ہے رب، تو ہی تو ہے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں.